صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بزرگوں اور پیارے بھائیوں، جیسا کہ ہم نے سنا اثر کے بعد بھی، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے وہ بہت بڑا شرف ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا ہے کہ دو ہی چیزیں بڑی اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں، ایک ایمان ایک علم، یہ دو بڑی چیزیں اور ان کی بڑی طاقت بھی ہے. ایمان کی بڑی طاقت، علم کی بڑی طاقت ہے. تو یہ دو چیزیں دی گئی ہیں. الحمدللہ ایمان ہمارا معروف ہے، اب جاتے ہمارا ایمان والے اور علم ہمارا کسب ہی ہے، آپ حضرات میں علم حاصل ہوتے ہیں. تو یہ بڑی نعمت ہے ایمان کی اور علم کی. ایمان کی خاصیت اور خاصیت یہ ہے، ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے. ایمان کی وجہ سے عالم کا بقا ہے. ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تو قیامت میں آئے گی. ایک ہی آدمی ہے اور وہ بھی اللہ اللہ کرتا ہے، اتنا ایمان دوسرے پاس ہے. لیکن اس کی طاقت یہ ہے کہ قیامت میں آئے گی، دنیا بنانے کو کیوں کہ ایک اللہ اللہ کرنے والا ہے. جب ایک بھی نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے پورے لکشے کو. یہ ایمان کی طاقت ہے کہ عالم کا بقا اس کے ذریعے سے. لیکن صرف بقا کافی نہیں ہے، سلامتی بھی ضروری ہے، جان کی، مال کی، آبرو کی، اپنے دین کی بقا کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ سلامتی بھی ہو، حفاظت بھی ہو. تو حفاظت کے لیے اور سلامتی کے لیے علم اترا ہے، اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے وہی کے ذریعے سے. وہ علم کس چیز کا علم ہے؟ وہ علم جو دیا گیا ہے وہ حقوق کی تعلیم کے لیے دیا گیا ہے. علم دین یہ حقوق کی تعلیم کے لیے دیا گیا ہے. اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ کی مخلوق کا کیا حق ہے، پھر اس حق کی کیا حد ہے، یہ اس کے لیے علم اترا ہے. سب سے پہلے حق کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ مان کر لو بھر پلے سے پل رکھ رہے. تو پہلا حق کس کا؟ پہلا حق اللہ کا. اللہ کا کیا حق ہے؟ اللہ کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ بن جبل سے حضور نے پوچھا کہ معاذ فتلی مادا حق اللہ، تو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ قدرت کیا مجھے نہیں معلوم ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہاں سے بات شروع ہوئی. جی ہاں، یہ علم حقوق کی معرفت کے لیے ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے، رسول کا کیا حق ہے، کتاب کا کیا حق ہے، پھر جتنے تعلقات اتنے حقوق، ورنہ تعلق کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تعلقات میں اگر حقوق نہیں ہے، حقوق کی رعایت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. جتنے تعلقات اتنے حقوق، یہ فائدہ ہے ہمارے دین کا کہ آپ نے بکری پالی ہے، بکری سے آپ کا تعلق ہے. تو یہ بکری کا حق ہے آپ کے اوپر, ورنہ تعلق کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے حقوق البہائی, جانوروں کے حقوق, تو ہمارے علم میں حقوق کی تعلیم ہے, اس لیے یہ علم اترا ہے, کیونکہ دنیا دار الحقوق ہے, آخرت دار الوجود ہے, یہ ترتیب ہے, یہ ترتیب ہے کہ یہ دار الحقوق ہے اور آخرت یہ دار الوجود ہے, یہاں کہ وہاں اجر دیا جائے گا, یہاں چاہے اچھا یا برا بدلہ ملے گا. اس لیے یہاں ایمان اور علم کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا ہو جائے, کہ اپنے ایمان کو شہید کرو, اپنے ایمان کو تازہ کرو, اپنے ایمان میں قوت پیدا کرو. کہ ایمان میں قوت نہیں پیدا ہوگی تو ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے. ایسا صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ پہلے سے اللہ کہتا کہ شراب حرام ہے, جو حرام ہے تو کچھ بھی نہیں چھوڑتا, ہاں بلکہ ان کے اندر ایک ایمانی طاقت پیدا کرائی گئی ہے, تعلق کی قوت پیدا کرائی گئی, تو پھر وہ چیزیں نکل گئی. اس لیے پہلا حق تو کس کا ہوا؟ تو پہلا حق اللہ کا ہوا, وہ ایمان کا حق, اللہ پر ایمان لاؤ, جیسا کہ وہ اپنی شان صفات کے ساتھ ہے, یہ پہلا حق ہے. اور ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے. ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا اطاعت. ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اپنی جان سے, ایمان سے, اپنی نیت سے, اپنے عمل سے اللہ کی اطاعت کرو. رسولوں کی بعثت جو ہوتی ہے وہ بھی اطاعت کے لیے ہوتی ہے. وما ارسلنا من رسول الا باذن اللہ. یہ انبیاء کرام کی جو بعثت ہوئی ہے وہ بھی اطاعت قائم کرانے کے لیے ہوئی ہے, تاکہ وہ جان سے, مال سے, نیت سے, عمل سے اپنے آپ کو اللہ کے اطاعت کا پابند کریں. اطاعت پر ہی جنت ملے گی. جی ہاں, مثلاً دعا میں نہیں کرتا, مجھ کو اپنی اطاعت نصیب کر کہ میں وہ اطاعت مجھے جنت میں لے جاؤں. مشہور دعاؤں میں وہ مشہور دعائیں جو ہیں وہ دعائیں بھی ہیں, وہ دعوتیں بھی ہیں. نبی اپنی دعا میں بھی ہوتا ہے دائی, نبی اپنی دعوت میں بھی دائی ہوتا ہے. جی ہاں, تو وہ دعا مانگی ہے, اللہ اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تحبن به علینا مصائب الدنیا. تو ہر ایک کی کتنی مقدار ہونی چاہیے یہ بتایا. تو طاعت کی کتنی مقدار ہونی چاہیے اور خشیت کی کتنی مقدار ہونی چاہیے, کہ اپنے اندر کتنا خوف پیدا کیا جائے. یہ سب زیادہ جاننے والے علماء ہوتے ہیں تو وہ کیوں ہے؟ جی ہاں, تو کتنی خشیت, کتنی خشیت کے بے ہوش ہو جائے کہ بالما خوف کی مرض سے من بے ہوش ہو جاتا. کہ نہیں, اتنی خشیت نہیں, بلکہ اتنی خشیت ہو کہ وہ اللہ کی نافرمانی تک جانے نہ دے. جیسے آپ کے خطرے کی وجہ سے آدمی آج تک نہیں جاتا, خطرہ ہے. کتنی خشیت ہونی چاہیے کہ وہ نافرمانی تک جانے نہ دے رہے, اور کتنی اطاعت ہونی چاہیے, کتنی اطاعت ہونی چاہیے. اتنے اطاعت ہونے چاہیے کہ وہ جنت میں لے جائے. کہ اہل طاعت جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے, انبیاء اور صدیقین شہداء اور صالحین, یعنی اہل طاعت کی. اتنے اطاعت کے جو جنت میں لے سکتے, اتنا خوف کے جو نافرمانی سے بچا لیں, اور اتنا اللہ کا یقین اور اس کے فیصلوں کا اور اس کی قدرت کا اتنا یقین ہو جائے کہ وہ اپنے حالات سے متاثر نہ ہو کہ وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا. کل نہیں اسی بنا کام کا تب اللہ ہو رہا, لوگ آپ کو ڈراتے ہیں, آپ یہ کام کرتے ہیں لوگ آپ کو مانا لیں گے, کچھ نہیں اسی بنائے لاما کا تب اللہ ہو رہا. کہہ دیجیے کہ ہم کو تو وہ چیز پہنچے گی جو ہمارا اللہ نے لکھی ہے, یہ یقین کیوں آیا؟ جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا, اور جو لکھا ہے وہ کیا رہے گا. تو کچھ کرنا ہی بس اپنی ذمہ داری پوری کرنا. تو میں کہہ رہا اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو یہ علم دیا ہے تو یہ حقوق کی معرفت کے لیے دیا ہے, تاکہ کیونکہ دنیا کو دارالحقوق بنایا, آخرت کو دارالوجود بنایا, اس لیے پہلا حق اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, پھر جتنے تعلقات ہوتے ہیں اتنے حقوق ہوتے ہیں. اس لیے انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے یہ علم نازل کیا ہے, چونکہ یہ حقوق کی جگہ ہے, اور یہ علم اترا ہے لوگوں کی استعداد کے مطابق. جیسے ہم طلبہ کو پڑھاتے ہیں کتابیں استعداد کے مطابق, ایسے کسی ہزار کو بتا دیں گے نا اترا. جتنے اس زمانے کے لوگوں میں استعداد تھی اتنا ہی نہ اترا. جب استعداد پوری ہو گئی تو کو ہو رہا علم اتر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لائن کا علم ادب وجن عتم دیا گیا, ایمانیات ہو, عبادات ہو, معاملات ہو, معاشرات ہو, اخلاق ہو, تزکیات ہو, ہر لائن کا علم آپ کو پورا پورا دیا گیا. اتنا میں نعمت ہو گئی, جی ہاں پورے حکمت دین کی سب نے پورا کر دیا. تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. اس نعمت کی ہمارے لیے ایسی ضرورت ہے جسے زمین پر جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی زمین کی. ہر مخلوق کی حیات کا دار و مدار پانی پر ہے. بجانا من المائے کل شیئن حی, کہ پانی سے ہر چیز کی حیات ہے. تو پانی ہر مخلوق جو زمین پر ہے تو پانی اس کی حیات کا سبب ہے. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ لوگ لے کر آئے ہیں وہ انسانوں کے ہر طبقے کی نجات کا ذریعہ ہے. آپ کو ایسا علم دیا گیا ہے, جتنے طبقے ہوں گے انسانیت کے ان تمام طبقوں کی نہ کامیابی, ان کی نجات, ان کی بنیاد, ان کی سزا بدا کا تعلق اس علم سے. اس لیے چونکہ آپ کی نبوت آخری ہے, آپ کا دین کامل ہے, اور آپ پوری انسانیت کے لیے ہیں, پوری جنات کے لیے ہیں, اس لیے آپ کو یہ دولت اعلیٰ وزیر ختم دی گئی پورا. اور ایسا علم دیا گیا جو غیر منسوخ ہے, اس پر زوال نہیں آئے گا زمانے کے گزرنے سے, بلکہ اس کی حفاظت ہوگی من جانب اللہ. اس علم کی حفاظت من جانب اللہ ہوگی, تاکہ جس زمانے میں بھی لوگوں میں طلب آئے تو وہ ان کو ملے, کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں وہ علم, اس لیے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے اللہ کی حفاظت میں, تاکہ جس جس زمانے میں لوگوں میں طلب آ گئے, لوگوں میں اس کا شعور آ گئے تو وہ اپنی طلب سے اپنے شعور سے اس علم کو لے سکتے. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی, اور اس کو آسان بھی کیا, اور اس کو سادہ بنایا. جی ہاں, شروع زمانے میں لوگوں نے علم صحبت سے و تعامل سے لیا, مدرسے نہیں تھے, کتابیں نہیں تھیں, چھاپخانے نہیں تھے, لکھنے کا پڑھنا ہی نہیں تھا, لوگ امید ہے. ایک ڈاکٹر حمید اللہ تھے حیدرآباد کے, وہ پیرس میں رہتے تھے, محبت آدمی تھے. تو انہوں نے کہا کہ لکھنے پڑھنے کے بارے میں کہ مکہ معظمہ میں اس زمانے میں کل 17 آدمی تھے جو لکھنا جانتے تھے. شہر ہے, تجارتی شہر بھی ہے, عبادتی شہر بھی ہے مکہ معظمہ. ساری دنیا کا مارا تھا آدمی اجوا سب بولنے سے, لیکن لکھنے والے نہیں تھے, لوگ امی تھے. لکھنا پڑھنا تو اسلام نے سکھایا, بدر کے جو قیدی آئے تھے گرفتار ہو کر کے بدر میں سے, تم کے چھٹکارا نہیں تھا. ایک یہ بھی اس طریقہ تھا کہ ہمارے بچوں کو لکھنا سکھاؤ تو تم کو چھوڑ دیں گے. اسکول ہمارے بچوں کو لکھنا سکھاؤ پھر تمہیں چھوڑ دیں گے. لکھائی یہاں شروع کیا, لکھائی پڑھائی نہیں کی, پھر علم کی حفاظت کیسے ہوئی؟ تو اب اس علم کی حفاظت ایک تو تعامل سے ہوئی. کس سے؟ تعامل سے. تعامل کا کیا مطلب ہے؟ کہ تعامل کا مطلب یہ ہے کہ اس علم کو اپنے عمل میں لاتے ہیں. جیسے ہمارے گھروں میں کھانا پکتا ہے تو ہماری بچیاں خود بخود سیکھ لیتی ہیں وہ کھانا, ہوتے ہیں ان کے لیے وہ سرکل تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ اپنی ماں سے وہ سیکھ لیتی ہے. یہ تعامل کی تعلیم ہوتی ہے. تو جو علم اترتا تھا اس پر عمل ہوتا تھا, اسے تعامل کہتے ہیں. حساب بیل کے تعامل کرتے ہیں. تو پھر وہ علم آج کے زمانے کی طرح سے اجنبی نہیں رہتا تھا بلکہ وہ عمل میں آ جاتا تھا, عمل میں آ جاتا تھا. تو عمل میں آ جانے کی وجہ سے وہ پختہ بھی ہو جاتا تھا, اس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ عمل کے ذریعے سے آئے جانتے ہیں پکانا, اب ان کو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, بچیاں سیکھ لیتی ہیں. تو یہ علم ایک تو تعامل کی وجہ سے پھیلا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کے اس پر عمل کیا. ہاں اپنے نوکروں کو دیکھتے تھے کہ دیکھو میں کیسے غسل کرتا ہوں. ہاں بس اپنے ہاتھی جگہ تو غسل کرتے تھے کیونکہ ان کا ایک تبرر تھا, پہلے جان کے تبرکات ہوتے ہیں. تو وہ 7 مرتبہ دھوتے تھے, آپ اپنا تو 3 مرتبہ دھوتے ہیں. علماء کے تبرکات ہوتے ہیں. تفرد بھی فلان تفرد بھی فلان, ہاں تو ان کا یہ تفرق وہ اپنے عضو کو 7 مرتبہ دھوتے. تو وہ کہتے ہیں تو دیکھنا کہ میں کتنے مرتبہ بھول نہ ہو جائے, ہاں تو اس کو دکھا دیتے ایک مرتبہ کو پھر دوسری طرف اس کا دھیان چلا گیا تو پوچھ لیا تو میں نے کتنے مرتبہ دھویا, تو اس بنا لائے ان کا ایک بھول گیا. یہ مثال میں نے اس لیے دی کہ اس طرح علم کو تعامل کے ذریعے سے دیا جاتا ہے کہ عمل کرو عمل کراؤ, سیکھو سکھاؤ. اس کو مانا اللہ صاحب کہتے تھے کہ صحبت سے سیکھا ہوا ہے, کہ ہماری سیکھ بھی یہی ہے کہ مسلمان صحبت میں سیکھیں, جماعتوں میں نکل کر کے, جاننے والے بھی ہوں نہ جاننے والے ہوں, کم جاننے والے ہوں زیادہ جاننے والے ہوں, اور وہ ایک دوسرے کی صحبت سے علم بھی لے عمل بھی لے. کیونکہ صحبت میں دونوں ملتے ہیں, کتاب سے صرف علم ملتا ہے, کتاب عمل نہیں بتائے گی, علم بتائے گی. سبھی علم کتاب سے ملے گا لیکن عمل کہ عمل شخصیت سے ملتا ہے, ملتے سے ملتا ہے شخصیت سے ملتا ہے. جی ہاں جسے ندی کے ساتھ کتاب بھی ہوتی ہے اس کی شخصیت بھی ہوتی ہے, دونوں ہوتے ہیں ندی کی شخصیت اور ندی کی کتاب. تو کتاب میل میں ہے اور ندی میں اس کا عمل ہے. جب بدھو سلام خود کوئی قرآن کہ
جو قرآن میں ہے وہ آپ کی زندگی میں آئی ہے، سیدھی گاڑی پر کہتے ہیں
جی ہاں.
تو کتاب اور شخصیت دونوں،
تو اس کی وجہ سے جو ہے جتنی باتیں ہیں اس کا انتخاب ہو جاتا ہے ہماری زندگی میں. اس لیے اللہ تعالیٰ علم بھی دیتے ہیں شخصیت بھی دیتے ہیں کہ ان کی صحبت میں رہ کر علم دیا جائے، کیونکہ یہ علم ضروری ہے، نجات کے لیے بھی ضروری ہے اور دنیا کی سلامتی کے لیے بھی ضروری ہے، حقوق کے حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے. اس لیے ہماری شریعت نے اس کا سیکھنا فرض کیا ہے، اس کا سیکھنا فرض کیا ہے. علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر یہ فرض ہے. پھر جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے لیے ضروری ہے، جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ضروری ہے، نہیں تو وہ اس حال میں نادان ہوگا، تو ذمہ داری نہیں پوری کر سکے گا. جی ہاں، آدمی ہوتے ہیں اسے حالات ہوتے ہیں. جی ہاں، کبھی راحت میں ہوتا ہے، کبھی مصیبت میں ہوتا ہے، کبھی اطاعت میں ہوتا ہے، کبھی معصیت میں ہوتا ہے. یہ حالتیں تو ہوتی ہی ہیں. کیا جی ہاں، یہ تو ہوتی ہی ہیں کہ کبھی اطاعت میں ہوگا، کبھی معصیت میں ہوگا، کبھی راحت میں ہوگا، کبھی مصیبت میں ہوگا. اس کا تو ہونا ہی ہونا ہے. تو جو حال ہو اس حال کا علم ہونا چاہیے، تاکہ وہ سال میں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. جی ہاں، حالات آتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں دنیا میں، رات ہوتی ہے، دن ہوتی ہے، حالات سے گزرتا ہے ہر انسان. تو اس حال کے لحاظ سے اس کے پاس علم ضروری ہے، تاکہ اس حال کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو. ہمارے یہاں جو علم ذکر ہے نا، تیسرا نمبر وہ اسی لیے مجھے کوئی نام نہیں لیتا، کورول کورول ہو گیا، اس کو غالب کر دیا. عالم کے کوروز ان پانچوں نمبر کے استعداد کے لیے تھا، کوروز کوروز کے لیے نہیں ہوتا. اسے چکی خالی چلانے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ لیا بھی جاتا ہے، کچھ دیا بھی جاتا ہے، چکی چلتی نہیں تو خالی چلانا مقصود ہے، تو خالی کوروز مقصود ہی ہوتا، بلکہ کوروز علم و ذکر کے ساتھ ہوتا ہے. روز چکی چلے گی تو دانے ڈالیں گے، آٹا نکالیں گے، دانا ڈالیں گے، آٹے نکالیں گے، کالی چکی چلنے سے کیا ہوتا ہے، کالی آواز آئے گی. تو اس لیے ہمارے دین میں ہماری حرکت اور جو محنت ہے وہ اسی لیے کہ اس کا علم پھیلتا رہے، اس کا عمل پھیلتا رہے، اس کا ماحول بنتا رہے، علم و ذکر کا ماحول بنے. کیونکہ علم و ذکر کے مجموعے سے اطاعت وجود میں آتی ہے، علم اور اس کے مطابق عمل، اس کو ذکر کہتے ہیں. اس سے کیا وجود میں آئے گا کہ اس سے اطاعت وجود میں آئے گی. زندگی علم کے تابع ہے یعنی عمل کے ساتھ ہے، تو وہ زندگی ہوگی اطاعت والی، اور اطاعت ہی اصل مقصود ہے نبیوں کے آنے کا. جسر نے کہا کہ وہاں اصل نام رسول نیل دادی ہوتا بے نیلا، کہ جب کبھی کوئی رسول آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت سے کھا گئے. اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے، من یطیع رسول فقد اطاع اللہ. اس میں تغایر نہیں ہے، اس میں تغایر نہیں ہے. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے اصل اطاعت ہے زندگی کے اندر. اس اطاعت کی تکمیل، اس اطاعت کی تصحیح یہ علم پر موقف ہے. اعتاد کون سی صحیح ہوگی، اعتاد کون سی ناقص ہوگی، کون سی کامل ہوگی، اس کے لیے علم ضروری ہے. علم کے بغیر اس کی چاروں سمتیں صحیح نہیں ہوگی.
علم سے اس کی چاروں سمتیں صحیح ہو جائے
گی. اعتاد کی اصل تو اعتاد ہے کہ اللہ نے نبیوں کو اعتاد کے لیے بھیجا ہے کہ جا کے زمین پر اللہ تعالیٰ کی اعتاد بندوں کو سکھاؤ، کہ وہ اپنی جان مال میں اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، بلکہ جان مال کو امانت سمجھے، جان مال کو اللہ کی امانت سمجھے، اور یہ امانت حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے, جس طرح سے راحت کے لیے ہے یہ چیزیں جاننا, ایسے ہی وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے بھی ہے. اس کے لیے یہ علم نازل کیا گیا کہ زندگی اطاعت میں آئے. پھر انسانوں کے طبقے ہیں چھوٹے بڑے, تو ہر طبقے کا لحاظ کرنا اس کے حق کی وجہ سے انزل ہونا زمانہ دل ہم کے حقیق ہے کہ ہر آدمی کو اس کے درجے پر رکھو تاکہ اس کی حیثیت محفوظ رہے, اس کے حق کی تجویز نہ ہو جائے. اس کے لیے بھی علم ضروری ہے کہ کسی کی کوئی حق درجے نہ ہو, ہمارے ذمہ نہ رہے. تو غرض کے یہ علم زندگی کی ساری چیزوں کی صحیح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا. روزی روزگار کے لیے بھی علم ضروری ہے, عبادت کے لیے بھی ضروری ہے, معاشرت کے لیے بھی, معاملات کے لیے بھی, سب چیزوں کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم اللہ وجل ختم دیا گیا. پھر جو جو علم آپ پر نازل ہوئے آپ نے اس کو اپنی دعوت سے جوڑا, اس کی دعوت کی. ایمان آیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کا علم دیا, فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک, آپ کو توحید کا علم دیا تو آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی, نماز کا علم آیا تو نماز کی دعوت دی, صلوا کما رأیتم انی اصلی. جی ہاں, کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہو یا دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھنا. علماء نے فرمایا کہ نام نماز کا لیا ہے, مطلب پورا دین ہے, کہ جیسے مجھے پورا دین پر چلتے ہوئے دیکھتے ہو ایسے تمہیں پورے دین پر چلنا ہے. تو جو جو علم آیا اس کی دعوت دی گئی لوگوں کو, اور دعوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی اشاعت کی گئی. جیسے حج ہے, کیا میں یہ بول رہا ہوں شاید دنیا میں چلا جائے گا؟ جی ہاں, یہ رسم ہے, اس کو ہر طبقہ کرتا ہے, حکومت والے بھی کرتے ہیں, تجارت والے بھی اپنے چیزوں کو پھیلا لیتے ہیں. اس کی کوئی خاص عبادیت نہیں ہوتی. ہاں, یہ رواج ہے, یہ رواج ہے اشاعت. شر بھی پھیلتا ہے, دہر بھی پھیلتی ہے, کیونکہ رواج میں دونوں چیز آ جاتی ہے. یہ مقصد نہیں ہوتا اشاعت کا, بلکہ نبیوں کی اشاعت میں یہ بات ہوتی ہے کہ جس مقصد کو لے کر کے وہ دعوت دے رہے ہیں لوگوں کو اس مقصد کا طالب بنا دے. جیسے آپ لوگ یہ نئی بلا جو پیدا ہوئی ہے نا, اس کے لوگ طالب ہو گئے ہیں, فقیر بھی, بیکاری بھی, محنت الگ پیدا ہو گئی. اب ان کے بغیر چین نہیں ہے, جب وہ خالی ہوگا تو اسی کو دیکھے گا. آپ دیکھ لو یہ خالی بیٹھا ہے تو اسی کو دیکھا. ہر طبقے کا اور بھی شکل نہیں سکتا. یہ مثال ہے کہ ہمت الگ پیدا ہو گئی. یہی کارنامہ ہوتا ہے ہم جائے کرام کا, جو اپنے دعوت کو, اپنی تعلیم کو اس انداز سے دیتے ہیں کہ لوگ اس کے طالب بن جاتے ہیں. بھوک میں, پیاس میں, ہر حال میں وہ چیز مطلوب رہتی ہے. یہ خاص بات ہے ہم جائے کرام کی دعوت میں, کہ وہ اس طرح اس کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگ اس کے طالب بن جاتے ہیں. جیسے وہ بھوک کی حالت میں بھی وہ بیٹھے رہتے تھے کہ کیا وحی آتی ہے, کیا ایجاد ہوتا ہے, مجھے کیا تعلیم دی جاتی ہے, کہ میں بھوکا پیدا اس لیے وہاں پڑھا رہتا ہوں. علم کی طلب میں. جی ہاں, تو یہ بڑا کارنامہ ہے کہ دنوں میں طلب پیدا ہو جاتا ہے. دعوت دعوت اسی لیے ہے دعوت. پھر اس دعوت کے جو عناصر ہیں کہ بھائی دعوت میں کیا ہوگا, کہ یہ دعوت جو ہے ایک تو ترغیب کے علم پر ہے, یعنی اس دعوت میں ترغیب کا علم ہوتا ہے. انبیاء کرام پر ایک علم ہوتا ہے شریعت کا, شرائع, طریقوں کا علم اترتا ہے. ایک علم اترتا ہے تبلیغ کا, ترغیب کا. اس میں لوگوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ تمہیں کیا دیں گے, اللہ تک کیا دیں گے, اور نہیں کرو گے تو کیا ہوگا. اس کو ترغیب کہتے ہیں. ہر نبی کو اترتا ہے, بلکہ نبی کا اسلوب یہی ہوتا ہے.
اپنی بات سمجھانے کا، اپنے دعوت دینے کا اسلوب، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین کے بعد، کہ ہم اپنے نبیوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے ہیں، کوئی ڈکٹیٹر اور حاکم بنا کر نہیں بھیجتے. یہ ماننی پڑے گی. کیا سمجھ لے آئے کیا ایسا نہیں؟ تو خود دبتے ہیں، لوگوں کو نہیں دباتے. نبی خود دبتا ہے. مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے کہ نبی نبوت مظلوم ہو سکتی ہے، نبوت ظالم نہیں ہوتی. جیسے حکومتیں ظالم ہوتی ہیں، مظلوم نہیں ہوتی. زمانے کی حکومتیں ظالم تو ہوتی ہیں، مظلوم نہیں ہوتی. ورنہ نبوت کہ نبوت مظلوم ہوگی، ظالم نہیں ہوگی. کیونکہ ان کا موضوع یہی ہے کہ لوگوں کو بشارت سنا لے، لوگوں کو آگاہ کرے انجام سے، تاکہ لوگ اپنے مقصد زندگی بڑھاوے. اس لیے نبیوں کو اللہ تعالیٰ مبشر اور منذر بنا کر بھیجتے. یہ کہا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین. یہ بنیادی علم ہے دینی استعداد پیدا کرنے کے لیے. کہ دینی استعداد کیسے پیدا ہوگی؟ کہ دینی استعداد فضائل کے علم سے پیدا ہوگی. ہاں یہ بنیادی ہے، اس کا نمبر اول ہے. پھر شرائع ہیں، طریقے ہیں، یہ بنیاد ہے. تو انبیاء کرام کو پہلے یہ دیا جاتا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، کہ ہم انبیاء کرام کو مبشر اور منذر بنا کر دیں، کہ وہ بتائیں گے کہ تمہارے عمل کا کیا انجام ہوگا، تمہارے عمل پر تمہیں اللہ کیا کہنے والے ہیں، تمہارے عمل کی اللہ کے یہاں کیا قدر و قیمت ہے. جیسے ہر تاجر اپنے مال کی قدر و قیمت جانتا ہے کہ میرے دکان میں اتنے میں آیا ہے اور یہ میری دکان میں سے اتنے میں جائے گا، اس کو تجارت کہتے ہیں. جی ہاں، تو وہ اپنے مال کی قیمت بھی جانتا ہے اور اس پر کتنا نفع لینا یہ اس کو یاد ہے، اپنے مال کی قیمت یاد ہے. ایسا کوئی تاجر نہیں ملے گا جو اپنے مال کی قیمت نہ جانتا ہو، تو وہ کیسے تجارت کرے. لیکن آج ہم ایسے ہو گئے کہ ہمارے عمل کی کیا قیمت ہے یہ ہم کو نہیں معلوم. یہ سب مطلب مجھے اللہ کیا دیں گے. جی ہاں، اس لیے عمل ضائع ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا ایک علم شرائع کا ہوتا ہے، ایک علم ترغیب کا ہوتا ہے. جو ترغیب کا علم ہوتا ہے، فضائل کا علم ہوتا ہے، وہ بنیاد ہے دینداری پیدا کرنے کے لیے، آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے. یہ بنیادی علم ہوتا ہے، ترغیب کا علم ہوتا ہے، فضائل کا علم، کہ اس سے آدمی اپنے عمل کی قیمت سمجھتا ہے، اپنے گناہ کی کا خطرہ محسوس کرتا ہے. میرے گناہ کا یہ خطرہ ہے، اس لیے اس میں بچنے کی بھی استعداد پیدا ہوتی ہے اور عمل کی بھی طاقت پیدا ہوتی ہے. وہ دونوں باتیں ضرور ہے، تو بچنا بھی سیکھے، عمل کرنا بھی سیکھے. اس لیے ترغیب کا علم آیا سب سے پہلے، تاکہ لوگوں میں یہ پتا. اچھا صدیق کا فرما دیجیے، اگر پہلے سے کہا جاتا کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. ہاں سود بھی نہیں چھوڑتا، کوئی سود میں پہ جا رہے ہیں. لیکن ان کے اندر یہ استعداد پیدا کرائی گئی کہ تمہارے عمل پر کیا ہوگا، تمہارے گناہ پر کیا ہوگا. تو اب عمل کا شوق، گناہ کا خوف. عمل کا شوق پیدا ہوگا، گناہوں کا خوف پیدا ہوگا. یہی دونوں مل کر آدمی کو اطاعت پر لے جانے والا راستہ ہے، کہ گناہوں کا خوف ہو، عمل کا شوق ہو، تو آدمی اطاعت کرے گا. اور اطاعت اصل مقصود ہے نبیوں کی دعوت سے. اس لیے اطاعت والی زندگی کے لیے سب سے زیادہ مؤثر وہ ہے ترغیب کا علم، فضائل کا علم. یہ جتنا امت میں زیادہ پھیلے گا تو اطاعت کا رجحان بڑھے گا. اس وقت میں وہ علم جو ہے وہ محجور ہو گیا ہے، عادت کے طور پر عمل ہو جاتا ہے، عادت ہے. یعنی عادت کو عبادت بنانا ہے. کوئی چیز کی عادت ہو تو اچھی چیز ہے, اچھے کام کی عادت اچھی چیز ہے, لیکن اس کو عبادت بنانا ہے. تو عبادت بنے گا علم سے اور نیت سے. اس کا صحیح علم ہو, صحیح نیت ہو, تو وہ عمل عبادت بن جائے گا. ہاں, صحیح علم کی وجہ سے صحیح عمل موجود رہے گا, صحیح نیت کی وجہ سے وہ قابل قبول ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ نیت صحیح ہو, عمل صحیح ہو, تو وہ دین بنتا ہے, چاہے وہ کام دنیا تک ہو, لیکن اس کے لیے صحیح ہے تو اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کرے گا, اور اس میں اس کے اندر نیت صحیح ہے اور طریقہ صحیح ہے تو وہ دین بن جاتا ہے. مسلمان کو یہی حکم ہے کہ وہ اپنی دنیا سے دین بنا لے, دنیا نہ چھوڑے, بلکہ کیا کریں, اپنی دنیا سے دین بنا لے. وقت کرے دینا آتا کب کا ہوتا رضا کے رائے ہوا, کہ تجھ کو جو تو دنیا اللہ نے دی, یہ بات تو قانون سے بھری گئی کہ جس دن ہمارے اوپر بھی اتری ہے, کہ وقت کرے فیما آتا کب کا ہوتا رضا کے رائے, تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی ہے اس سے اپنے آخرت بنا لے. جیسے زمیندار اپنی زمین سے فصل لیتا ہے کہ گندم کا فصل ہے, چاول کا فصل ہے, ہاں کیوں کہ زمینداری سے یہ مقصود ہے کہ پیداوار آ گئے, مال آ گئے زمین سے, کہ دنیا سے یہ مقصود ہے کہ دنیا سے دین لیا جائے, کیا لیا جائے, کہ دنیا سے اپنی دنیا سے دین لو, اپنی دنیا سے اپنا دین بناؤ. اس لیے دنیا قیمتی ہے کہ وہ دنیا کتنی اچھی چیز ہے, حدیثوں میں ہے کہ وہ دنیا کتنی اچھی چیز ہے جو آخرت کی مددگار ہے. دنیا بری نہیں ہے اپنی ذات سے, اس کا استعمال غلط ہوتا ہے تو وہ دنیا بن جاتی ہے, اس کا استعمال صحیح ہو جائے تو وہ آخرت کی کھیتی بنتی ہے. کہ دنیا ہی تو آخرت کی کھیتی ہے, اور کہاں ہے آخرت کمانے کے لیے کوئی دوسرا میدان نہیں ہے سوائے زندگی. جس نے دنیا کی زندگی قیمتی ہے کہ اسی آدمی آخرت بنائے گا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اور پھر چنچلاؤ کا زمانہ ہے, روز روز گزرتی رہتی زندگی برقرار نہیں ہے. دارول قرار تو آخرت ہے, دارول قرار ہاں وہ آخرت ہے, وہ لا آخرت ہے دارول قرار, کہ وہاں سے کہیں جانا نہیں ہے, لیکن یہاں سے تو جانا ہے. تو اس لیے کہا کہ اپنی آخرت بنا لے. تو آخرت بنانے کے لیے یہی دو چیزیں ہیں, ایک ایمان ہے ایک علم ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. باقی تو دنیا کے اسباب ہیں, دنیا کے اسباب ہیں, دنیا کی حیثیتیں ہیں. اسباب کو کیسے استعمال کرنا, حیثیتوں میں اپنے آپ کو کیسے چلانا, یہ یہیں سے ملے گا کہ اپنے اسباب میں کیسے چلاؤ گے اور اپنی حیثیت میں اپنے آپ کو کیسے رکھو گے. آپ کو اللہ نے حاکم بنایا ہے, آپ کو اللہ نے تاجر بنایا ہے, کہ تاجر حاکم کیسا ہوگا, کہ حاکم انصاف کرنے والا ہوگا, وہ تاجر کیسا ہوگا, کہ امانتدار ہوگا. یہ ہے نا, تو حیثیتوں کے لیے بھی رہبری دی ہے, جی ہاں, حالتوں کے لیے بھی رہبری دی ہے اس علم کے ذریعے سے. اس لیے اس کا سیکھنا سکھانا اور زندگی میں لانا ایسا ہی ضروری ہے جتنا پانی ضروری ہے, کہ پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے. پانی بند ہو جائے تو, کہ پانی بند ہو جائے تو زمین کی مخلوق زندہ نہیں رہے گی, ان کی زندگی دار و مدار پانی پر ہے. ایسے ہی میرے دوستوں, جتنے طبقے انسانیت کے ہیں ان سب کی نجات کا دار و مدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ہے, اس میں ایمان اور علم. اس لیے اس کی اہمیت, اس کی اہمیت, علم کی اہمیت. پھر علم کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشترک سرمایہ بنایا ہے, جیسے مشترک کوئی چیز ہوتی ہے, ایسے علم کو مشترک بنایا ہے سب کے لیے, جیسے پانی سب کے لیے, ہوا سب کے لیے, ایسے ہی علم کہ علم سب کے لیے اترا ہے. یہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کی مثال پانی سے دی, مثلا عباسن یا اللہ من عزیز میں برگوٹا کم اثر ریس کہ میری ریست کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے کہ بارش کا پانی آتا ہے وہ زمین کو زندہ کرتا ہے زمین بنجر ہوتی ہے زمین پھٹ جاتی ہے تو وہ پانی آ کر اس کو کیا کرتا ہے کہ اس کو آباد کرتا ہے اولم یروا اننا نسوق الارض اولم یروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرس فتخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون کہ دیکھتے نہیں ہو ہم بنجر زمین پر پانی برساتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر اس سے اس کی پیداوار آتی ہے اس پیداوار میں تمہارا گزارا اور تمہارے جانوروں کا چارہ یہ کون ہوتے ہیں اب تو آپ لوگ کاروں والے ہو گئے اس لیے تمہیں چارے کی خبر نہیں ہے کہ سہارا کتنا ضروری ہے جیسے پیٹرول ضروری ہے ابھی پیٹرول تو مل جائے گا تو پھر جان کے لانے پڑ جائیں گے تو ایسے کسی زمانے میں چارے کی بھی اتنی گزار ضرورت تھی جتنا اپنے کھانے کی ضرورت تھی اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہم پانی بچائیں گے تمہارا اور تمہارے جانوروں کا سارا اور تمہارا گزارا یہ پانی سے جی ہاں تو جو دنیا کی زندگی ہے معیشت اس کے لیے یہ پانی مددگار بنتا ہے جی ہاں بلکہ پانی نہ برسے تو سارے طبقے اپنے کام میں پھیل ہو جائیں گے سب کے پانی ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے پانی سے اس کو تشبیہ دی کہ جتنے انسانی طبقے ہیں ان تمام طبقوں کی نجات کے لیے اور ان کی کامیابی کے لیے اور حقوق کی معرفت کے لیے آپس کے یہی علم ہے اس لیے اس کی اہمیت ہے کہ اس کو سیکھو اس کو سکھاؤ اس کے سیکھنے کی دعوت دو وہ کچھ سیکھنے والے آئیں تو اس کی قدر کرو وصیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد لوگ آئیں گے دین لینے کے لیے تو میری وصیت کو یاد رکھنا ان کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا صحابہ کرام نے ان پر عمل کیا بعد میں لوگ آئے ان کے وہ خود آتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے دین سمجھنے کے لیے تو یہ حضرات ان کو سکھاتے تھے پڑھاتے تھے کھلاتے تھے عبداللہ ابن عباس تو اپنے علم میں بہت بڑے آدمی ہیں تو وہ آنے والے وفود کو تعلیم دیتے لیکن یہ وقت کیوں آیا ہے کہ یہ تفسیر کے لیے آیا ہے ایسا بولا یہ وقت کیوں آیا ہے کہ یہ فقہ کے لیے آیا ہے یہ حدیث کے لیے آیا ہے یہ تعلیم کے لیے آیا ہے کہیں کون ہے کہیں ان کا درس ہوتا تھا پھر جس کا درس ختم ہوتا تھا وہ نکل جاتے تھے درس گانے میں تو اس درس گان کے دروازے پر دوسرا بھائی کھڑا ہوتا تھا یہ عبداللہ کا یہ بھائی کے پاس سے آئے سبق پڑھ کر یہاں کہ کھانا کھا کے جاؤ ہو گیا سبق تو ہو گیا کہ کھانا کھا کے جاؤ تو ایک سبق دے رہا ہے ایک خدمت کر رہا ہے اس طریقے سے اس علم کی خدمت کی ہے اس علم کا یہی تقاضا ہے کیونکہ اس علم میں خیر کا ہی ہے اس میں غلط نہیں چلتی اس میں کوئی غلط نہیں چلتی علم میں علم میں اخلاص ہوتا ہے علم میں خیر کا ہی ہوتی ہے ہاں علم میں خدمت ہوتی ہے چنانچہ ہماری تاریخ میں علماء کرام نے شروع سے خدمتیں ہی کی ہیں کیا کیا ہے خدمتیں کی جب علوم نہیں تھے مربت مدون تو ان کو اپنے سینوں میں رکھ کر پڑھایا سکھایا جی ہاں جیسا جہاں کے دور میں پھر جب کتابوں میں آیا تو کتابوں میں اس کو محفوظ کیا پھر ان کی شرح کی جی ہاں شرح کی ضرورت ہے تفسیر کی ضرورت ہے شرح کی نظم میں نثر میں ہر طرح سے سمجھا پھر جو علوم مقصود ہیں وہ اور جو لوگ ان کے ذرائع ہیں وہ ان سب کو محفوظ کیا تو اہل علم نے ہمیشہ خدمت کی ہے امت کی اور ہر جگہ کی ہے اگر جیل میں بھی چلے گئے تو جیل میں بھی پڑھایا پڑھا اور پڑھایا حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے جیل میں ایک قیدی کو طالب علم پڑھا دیا جیل میں مدرسے میں مخالف نہیں پڑھاتے تھے اور جیل میں
جیل میں تعلیم علیہ السلام وہ قیدی کو پڑھا تھے کہ مشغلہ ہے ہمارا اور ہر جگہ ہے، اس لیے اس کی ترغیب دی گئی، اس کی ترغیب دی گئی کہ اس کو سمجھو، اس کو سمجھاؤ، اس کو پڑھو، اس کو پڑھاؤ، لوگوں میں طلب پیدا کراؤ، لوگوں میں اس کی طلب پیدا کراؤ. یہ نہیں کہ جو آئے گا اس کو پڑھائیں گے وہ جڑنے آئے گا، ایسا نہیں. جو آیا وہ تو مہمان بنا، اسلام کا مہمان ہے، طالب علم اسلام کا مہمان ہے، طلبا یہ تو اسلام کے مہمان ہیں، ان کی مہمانی کی جائے گی، یعنی ان کو دین دیا جائے گا. لیکن جو نہیں آتے ہیں وہ ان کو کیا کریں گے؟ ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ کہ ہم ان کے پاس جائیں گے، یہ دعوت ہے. جو آوے اسے پڑھاوے، اس کو تعلیم دے، اور جو نہ آوے اس کے لیے کیا ہے؟ تو اس کے لیے دعوت ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے، ان کو سمجھائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے، اپنے آدمیوں کو بھیجتے تھے. جب قریش کی لڑائیاں ختم ہو گئی تو وہ خود پسرے سے چلائے، جماعتیں اپنے پسرے سے چلائی تاکہ لوگوں کو دین کی دعوت دے. حضور کے زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا، لیکن اسلام ہے ان کے پاس. کیوں؟ کہ آپ کے وہ خود گئے، آپ کی جماعتیں گئی ہیں، انہوں نے ان کو اسلام کی تعلیم دی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا ہے، اللہ نے نبی بھیجا ہے یہ کتابیں. تو بہت سے لوگ ان وقوت کی وجہ سے ایمان لائے. تو پھر جب حج میں یا کسی سفر میں ملاقات ہو جاتی تھی تو وہ پوچھتے تھے انت رسول اللہ؟ جہاں انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں. کیوں؟ تو ایمان تو پہلے سے لا چکے تھے. جی ہاں، اب آپ کی ضرورت ہوگی تو اس لیے وہ انت رسول اللہ، فرمان نام ہے اللہ کا رسول. تو یوں اس طرح سفروں میں یا حج میں بہت سے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہوئی جو آپ کو نہیں پہ جاتے. تو اس طرح اس علم کو عام کیا گیا. کیوں؟ یہ مشترک سرمایہ ہے، سب کا اس میں حق ہے. جو طلب والے ہیں وہ تو اپنا حق وصول کریں گے، اور جو بے طلب ہیں وہ کہ بے طلبوں میں طلب پیدا کر کے ان کو ان کا حق دیں گے. یہ بھی اس علم میں شامل ہے، اس علم میں یہ شامل ہے. جو بے طلب ہیں، آتے نہیں ہیں یا جانتے نہیں ہیں، تو کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان کو اس کا طلبگار بناؤ. طلبگار بنانے کا نام ہی دعوت ہے، صرف ارشاد کا نام دعوت نہیں ہے کہ کوئی چیز کی ارشاد ہو جائے، شہرت ہو جائے. تو شہرت تو کاروبار میں مفید ہوتی ہے، اس میں شہرت مفید نہیں ہوتی. کاروبار میں شہرت مفید ہوتی ہے ہاں، لیکن یہاں نہیں. یہاں صرف شہرت کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کا حق اس کو ملنا ضروری ہے. اس لیے میرے دوستو، مسلمان کی زندگی ایک چکی کی طرح سے ہے. چکی نہیں جانتے؟ چکی کی طرح سے. چکی کے دو پارٹ ہیں، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے، ایک پارٹ حرکت کرتا ہے. اس کی وجہ سے آٹا باہر آتا ہے. تو مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ وہ اپنے مقصد زندگی پر ثابت قدم رہے، اس کو استقامت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استقامت. جو زندگی کا ہمارا مقصد ہے دین، اس پر قائم رہو. فاستقم کما امرت ومن تاب معك، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ رہیں. اللہ آپ کو استقامت ساتھ کے ہی ایک تعلیم دینے کے لیے کہ آپ استقامت کے ساتھ رہیں، اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کے، ومن تاب معك، وہ سارے ایمان والے بھی استقامت سے رہیں. تو ہمارے علم کا ایک مدلول اور مقصود یہ بھی ہے کہ علم سیکھ کر کے اپنے آپ کو اس پر قائم رکھے. اگر عالم نے اپنے علم پر قائم نہیں، اپنے آپ کو قائم نہیں کیا،
بلکہ اس کی زندگی اس کے علم کے خلاف ہو گئی تو اس کو فاسق کہتے ہیں. بنی اسرائیل کے علماء پر اللہ نے فسق کا حکم لگایا. ان کی اکثریت فاسق ہے. منہم تم مقتصدہ وہ کثیر منہم سا ما یعملون. ان کے علماء کو فاسق ہو یہ فاسق ہے. اپنے علم پر عمل نہیں کرتے بلکہ اپنا علم کے خلاف کرتے. جی ہاں تو خلاف میں بھی اونچے درجے کے خلاف. اونچے درجے میں کیا خلاف؟ ایک تو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے, دوسرے تحریف کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تحریف کرتے. یہ بڑا جرم ہے. ہر حکومت میں تحریف بڑا جرم ہوتا ہے. اگر آپ کے پاسپورٹ میں آپ نے کوئی زیادتی کی, ایک زیرو بڑھا دیا, وہ وہاں پتہ چلا کہ اس نے یہ کیا, تو یہ بڑا جرم ہے کہ اس نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. کہ گیارہ سے ایک زیرو بڑھا ہے تو یہ چھوٹا سو زیرو بڑھنے سے. تو ہر حکومت میں یہ بڑا جرم مانا جاتا ہے. اس نے قانون کو بدلا ہے. یہ تحریف کر دیتے, کتاب کو بدل دیتے تھے, کتاب کی باتوں کو بدل دیتے. پچھلے بنے اسرائیل کے علماء پر فسق کا حکم ہے کہ یہ فاسق ہے. اکثریت ان کی فاسق ہے, تھوڑے ہی تھے اس تو ان کے یہ جرم تھے, نبیوں کو قتل کرنا, کتابوں کو بدل دینا. چونکہ علم یہ اللہ کی امانت ہے. کیا ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے. جیسے مال اللہ کی امانت ہے تو مال کو تصرف کے لیے دیا گیا ہے کہ اس میں صحیح تصرف کرو, اور علم تمسک کے لیے دیا گیا ہے کہ اپنا تمسک علم کے ذریعے صحیح کرو. یہ طریقے ہیں کہ مال آپ کو تصرف کے لیے دیا گیا, خرچ کرو. کہ مال کو خرچ کرنے کے لیے, اور مال زندگی کا سہارا ہے. حدیثوں میں نعمت نہ ہونا کہ مال کیا ہے, کہ مال زندگی کا بہترین سہارا ہے. آدمی راحت میں, تکلیف میں, سفر میں, حضرت میں مال کا موقع جوتا ہے. تو مال کو فرمایا بہترین سہارا ہے, نعمت نہ ہونا. تو جس طرح مال سہارا ہے, اس طرح علم کہ علم یہ جو ہے بہترین لیبر ہے. علم سے بہتر کوئی لیبر نہیں ہے. اس لیے اس علم کو فرض بھی کیا گیا اور اس علم کو عام بھی کیا گیا کہ اس کو اس علم کو عام کرو, لوگوں کو ترغیب دو, لوگوں کو اسے سیکھنے سکھانے والا بناؤ. کس حد تک؟ کہ جو جس حال میں ہے اس حال کا علم اس کے پاس آوے. اتنا علم ضروری ہے جو جس حال میں اس حال کا علم. ہمارے جو تیسرا نمبر ہے اس کا مدلول بھی یہی ہے. اگر یہ بات ذکر میں نہیں آتی, خروج کی بات آتی ہے, یہ بات ذکر میں نہیں آتی کہ علم کا کیا مدلول ہے. کہ علم کا مدلول یہ ہے کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم اس کے پاس ہونا ضروری ہے, ورنہ وہ اپنے 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 کام کو جہالت سے کرے گا. یہ ہے علم نہ ہونے, علم پر عمل نہیں ہوا تو اپنا کام سے جہاز. جو جس حال میں ہے اس حال کا علم. آپ تاجر ہیں تو اپنے تجارت کو تجارت والے علم سے چلا کہ تجارت میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے. آپ زمیندار ہیں تو زمیندار میں کیا علم ہے اللہ کا. مزدور ہیں تو مزدوری میں کیا علم ہے. اور عہدیدار ہیں, یہ چار ہوتے ہیں. زمیندار ہوتے ہیں, دکاندار ہوتے ہیں, مزدور ہوتے ہیں, عہدیدار ہوتے ہیں. یہ چار چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں. ہاں تو جو جس حال میں ہے اس حال کا علم اس پر ضروری ہے. باقی علم ہو تو اچھا ہے, نہیں تو یہ علم مجھ پر ضروری ہے. ہمارا جو علم و ذکر تبلیغ میں ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں پھر کر کے اپنے اندر اتنا شعور پیدا کرو کہ آپ جس حال میں ہو اس حال کا علم آپ کے پاس ہو اور اس کا عمل بھی ہو. علم و ذکر, ذکر تو مراد عمل ہے اس کے اطاعت. یہ تیسرا نمبر کا مطلب ہے ہماری طاقت کہ جو جس حال میں ہو اس حال کا علم. تندرستی میں ہے تو تندرستی میں کیا کرنا ہے, بیماری میں ہے تو کہ بیماری کا علم ہو. جیسے بیماری کا کھانا ہوتا ہے, بیماری کے کپڑے آج کل تو ہوتے ہیں, بیماری کا الگ کپڑے کرنا تھے نا دوا خانوں میں, کبھی آپ کے کپڑے اتار لیں گے, اپنے کپڑے پہنائیں گے, اپنا کھانا کھلائیں گے بیماری میں. تو یہ سب بیماری میں بیماری کے دین ہے, تندرستی میں تندرستی کا دین ہے, مالداری میں مالداری کا دین ہے, غریبی میں غریبی کا دین ہے. تو ہر حال کا دین اس کا دار و مدار علم و ذکر پر ہے. اس لیے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کے ساتھ دعوت ہے, خالی خروج کی دعوت نہیں ہے. خروج دو رشتے دار پیدا کرنے کے لیے ہے, خروج خروج جو ہے وہ باقی پانچ کام جو باقی پانچ نمبر ہیں نا اس کے رشتے دار پیدا کرنے کے لیے خروج ہے. کہ اپنے گھروں میں رہیں گے تو ان کے اندر یہ باتیں پیدا ہوگی. اس لیے ہمارے یہاں خروج گھروں سے نکلنا مقصود نہیں ہے. حیات الصحابہ میں باب ہے خروج الصحابہ عن الشہوات, کہ صحابہ کا خروج اپنے شہوتوں سے خواہشوں میں سے ہوا, ایک خواہشوں میں سے نکل گئے اور اطاعت پر جلدی کھڑے ہو گئے. یہ اصلی خروج ہے, وہی مقصود ہے اس خروج سے کہ گھر میں رہے گا, بال بچوں میں رہے گا, کمانے کھانا ہے تو قائدوں میں رہے گا. ہاں اس لیے کہا اس میں سے نکلے, تو اصل نکلنا تو خواہشوں میں سے ہے. ہاں اس کا یہ راستہ ہے کہ اس کے بعد خواہشوں میں نکلے گا اور اطاعت پر رہے گا. اطاعت جب ترقی کرے گی تو انعامت پیدا ہوگی, اطاعت جب ترقی کرے گی تو اندر انعامت پیدا ہوگی. یعنی جن لوگوں کا رجوع اللہ کی طرف ہوگا اس کو انعامت کہتے ہیں, اور انعامت ہدایت کا ذریعہ ہے. وہ یہ یونیف کہ جو اللہ کی طرف انعامت کرے گا اللہ اس کی رہبری کریں گے, ہدایت دیں گے. یہ چیز ہوتی ہے, یہ مقصد ہے. جی ہاں, اس لیے انعامت ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے. پھر ہدایت آوے تو ہدایت صحیح وہ ہوتی ہے جو علم کی روشنی میں ہوتی ہے. علم اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے یہ علم اتارا ہے کہ اسے حقوق ادا ہوں گے, اور جب حقوق ادا ہوں گے تو دنیا کی سلامتی ہوگی. حقوق ادا برباد ہوتے ہیں تو پھر دنیا میں فساد ہوتا ہے, زور زبر ہوتا ہے. اس لیے یہ علم دیا گیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے, اور دعوت میں ترغیب اور اخلاق استعمال کیے. دعوت میں کیا استعمال کیا, خالی دعوت نہیں آ جاؤ پھیلاؤ, نہیں, بلکہ اپنی دعوت میں آپ نے اپنے اخلاق استعمال کیا, اور لوگوں کو دین پر دعوت دینے کے لیے ترغیب کا پہلو اختیار کیا ہے. ترغیب کا اسلوب کہ عمل کرو گے تو یہ ملے گا, عمل کرو گے تو یہ ملے گا. اس سے پہلے دعوت میں سب سے پہلے فضائل کا علم چلتا ہے, فضائل کا علم چلتا ہے سب سے پہلے. اس لیے ہماری تبلیغ میں بھی پانچوں ارکان کے فضائل لکھوائے گئے. فضائل ہم کیونکہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے تو پانچوں کی فضائل لکھوائے, کیونکہ مسلمانوں نے کام کرنا ہے, مسلمانوں میں یہ پانچوں ارکان زندہ ہو جائے تاکہ ان کا اسلام صحیح ہو جائے. تو اسلام کی بنیاد پانچ پر ہے کہ ان کا ایمان صحیح ہو جائے, نماز روزہ زکات حج, پھر اس کی تکمیل کے لیے فضائل قرآن, فضائل ذکر, فضائل علم وغیرہ, تاکہ وہ زندگی کو بنانے کے لیے یہ ہے. ایمان اور علم دو ہی چیز ہے, یہ زندگیوں میں لانا ہے. جن کی زندگیوں میں لانا ہے بچوں سب کی زندگیوں میں لانا ہے, لیکن جن کی زندگیوں میں ہے اللہ کے بندوں کا نام سے ایمان بھی ہے علم بھی ہے, تو وہ صرف اس پر گزارا نہ کرے, اس پر قناعت نہ کرے کہ ہمارے پاس تو ہے, بلکہ وہ اس کی ذمہ داری سمجھے کہ ہمارے ایمان ہمارے علم کا کیا تقاضا ہے, کہ ہمارے علم کا اور ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ایک تو ہم اس سے اپنی زندگی بنائیں, کیا بنائیں, یہ پہلی ذمہ داری ہے, یا ان کو سکو یہ پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو بچاؤ اسے عذاب سے جہنم سے, وقایت نفس یہ پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو بناؤ یہ پہلی ذمہ داری ہوتی ہے, اس لیے ہر آدمی پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیندار بنا لے, یہ پہلی ذمہ داری, کیونکہ اسی قبر میں اسے اس کا دین پوچھے گی, فرشتہ کیا پوچھے گا ماں دینوں کا, یہ پوچھے گا نا کہ آپ کا دین بتاؤ, تو اس لیے پہلی ذمہ داری ہے اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بنانا, کہ ہمارے ایمان میں اتنی قوت پیدا ہو جائے, دین بنانے کا مطلب یہ کہ ہمارے ایمان میں اتنی قوت پیدا ہو جائے کہ وہ ایمان ہم کو اللہ کے فضائل پر کھڑا کرے, اللہ کے حرام سے بچائے اور اللہ کے دین کے تقاضے پر چلائے, اتنا ایمان بنانا ضروری ہے, اگر اتنا ایمان نہیں بنا تو یا تو وہ فضائل کو غائب کرے گا, یا فضائل ادا کیے تو حرام سے بچنے کی طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے تو حرام میں پھنسے گا, اور اگر حرام سے بھی بچا تو آگے دین کا تقاضا ہے, دین کا کیا تقاضا ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا مددگار بنے, یہ بھی تقاضا ہے, جیسے ہر مسلمان دیندار بنے یہ بھی تقاضا ہے, ایسے ہر مسلمان کیا بنے اپنے دین کا مددگار بنے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, یہی مان والو اپنے دین کے مددگار رہو, اپنے دین کے مددگار رہو, دین کو جب ضرورت پڑے کہ ہم تیار ہیں, انصار مدینہ نے نصرت اپنے دل میں لی, اور نصرت کو کہاں تک پہنچایا کہ نصرت کو عیسیٰ تک پہنچایا, ہاں مہاجرین نے اپنے ہجرت کو فقر تک پہنچایا, اتنی ہجرتیں کی کہ فقیر ہو گئے غریب ہو گئے سب چیزیں ٹوٹ گئی, گھر وطن مال ان کا کمال ہے دو طبقوں کا مہاجرین کا اور انصار کا, کہ مہاجرین نے ہجرت کو فقر تک پہنچایا, پرائے مہاجرین کہنے پرائے مہاجرین, اور انصار نے کہ انصار نے اپنی نصرت کو عیسیٰ تک پہنچایا, یہ دو طبقے نمونے بنے, ان دونوں کو اللہ نے سچا کہا ہے, کیا کہا مہاجرین کو سچا کہا, اللہ کے بہت ساتھی بولتے ہیں تو بڑا مہاجرین ہم والی آیت میں, یہ سچے کون ہے کہ مہاجرین ہے, پھر سچے کون ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو, اس لیے یہ لوگ سچے ثابت ہوئے ہیں اللہ کے یہاں قربانیوں کی وجہ سے اپنے عزت کی وجہ سے, پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین, ان کے ساتھ رہو ان کے جیسے ہو جاؤ, یہ ہوا ہمارا دین, سمجھ نہیں رہا, اس میں ہجرت بھی ہے نصرت بھی ہے سیکھنا سکھانا بھی ہے پہنچانا بھی ہے یہاں پھیلانا بھی ہے, سب یہ ہے ہماری ذمہ داری, ہجرت ختم ہو گئی نصرت ہے, نصرت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اس لیے ہر مسلمان پر اپنے دین کی نصرت ہے, ظاہر بات ہے کہ نصرت کو سمجھنے کے لیے بھی صحیح علم کی ضرورت ہے, صحیح عمل کی ضرورت ہے, صحیح طریقے کی ضرورت ہے, اس لیے علم کا ہونا تو بہرحال ضروری ہے, یہ اگر عالم ہوا ہے تو یہ ساری چیزیں سمجھے گا, علم نہیں ہوگا تو پھر اسے سمجھنے میں کوشش ہوگا, چاہے وہ دائی بن جائے, اور سن ہزم دلی میں تھے ایک آدمی کہنے لگا اور سر دعا کروں گا لڑکا دائی بن جائے, میں نے کہا ہم تو اسی دعا کریں گے کہ تیرا لڑکا عالم بنے, دائی بنے مؤذن بھی دائی ہوتا ہے, دائی بننا کیا جو مؤذن ہے وہ دائی ہے, تو دائی بننا ہے تو مؤذن بن کر بھی دائی ہو جائے گا, ہم یہ دعا کریں گے تیرے لڑکے کی یہ عالم بن جائے, یہ سب کچھ ہو جائے گا, یہ دائی بھی ہوگا یا مولوی بھی ہوگا مولوی بھی ہوگا امام بھی ہوگا سب کچھ ہوگا. کیوں؟ یہ علم سب چیزوں کو جمع کرے گا خیر کو. اس لیے میں نے حضرت کے آفراد کو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا شرط دیا ہے. اس کا کیا شکریہ ہے کہ جو آئیں گے اس کو پڑھا دیں گے. یہ تو ہے, یہ غلط نہیں ہے, یہ صحیح ہے, لیکن ناتمام ہے. خدمت ہے مگر ناتمام ہے. یہ تمام کب ہوگی؟ کہ طلبوں کو بھی دیا جائے ان کے طلب کے مطابق, اور بے طلبوں میں طلب پیدا کرائی جائے. اگر بے طلبوں میں طلب پیدا نہ کرائی گئی تو یہ علم باقی نہیں رہے گا, کیونکہ جن کے پاس علم تھا علم تھا وہ انتقال کرے گا, باقیوں میں کوئی طلب نہیں ہے. تو اس علم کی کیا کرنا؟ بھوپال اجتماع ہوتا تھا ہمارا, آپ جانتے ہیں بھوپال ہم اجتماع میں جاتے تھے. اس زمانے میں بھوپال ریاست تھی, یعنی نواب اور دینداری اور یہ سب تھی. وہ زمانہ تو ختم ہو گیا 47 کے بعد, پھر یہ دور آیا. اب اجتماع میں جہاں اور بہت سی چیزیں جیتنے کے لیے بیچنے کے لیے تھی, کتابیں بھی بڑی بڑی بیچنے کے لیے آتی, بڑی بڑی کتابیں. کیوں؟ وہ کتابوں والے رہے ہیں, وہ جو ہیں ان میں طلب نہیں ہے, تو وہ کتابوں کو سامان کے ساتھ پرانے سامان کے ساتھ بیچتے ہیں, خریدے ہوئے بڑی بڑی کتاب حدیث کی سیرت کی. کیوں؟ کب ان میں تو وہ چیز رہی تھی. اس لیے کہ طلب بھی نہیں ہے, ماحول بھی نہیں ہے, تو یہ دونوں چیزیں ضروری ہے, ماحول بھی ہو اور طلب بھی ہو. کہ ماحول کی وجہ سے چلنا چلانا آسان ہو جاتا ہے, اور طلب کی وجہ سے مقصد حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کیونکہ اس میں طلب ہے تو اپنا مقصد حاصل کرے گا. تو ماحول کی وجہ سے چلنا چلانا آسان ہوتا ہے, اور طلب کی وجہ سے مقصود حاصل ہو جاتا ہے. یہی ہماری دعوت میں ہے کہ نقل و حرکت پر حضور نے امت کو ڈالا, اسے ماحول بنتا ہے. یہ بنتا ہے, اسے ماحول بنتا ہے کہ نقل و حرکت کرو, امت کو حرکت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی کو حرکت دیا, چکی کو حرکت دینے سے مہاروں طرف آٹا نکلتا ہے. ہاں, چکی کی حرکت سے ایسے امت کو دین دے کر حرکت دیتے, حرکت نہ ہو تو حرکت کی وجہ سے وہ دین چاروں طرف پھیلنے لگا. جب حرکت بند ہو جائے گی تو اس کا پھیلاؤ بند ہوگا, اس کا ماحول بھی ہوگا. حرکت سے دونوں باتیں ہوئی, ماحول بنا, ایک ہونے کے تبدیل جمع دے. ہم لوگ ایران گئے تھے, بات لمبی ہو جائے گی. یہ 1963 کی بات ہے. کیسے جانتے ہو؟ سدا صاحب سکھتی ہیں, انگریزی کچھ بھی نہیں آتی. مولانا یوسف صاحب کا زمانہ تھا, ہمارے یہاں گجرات میں اجتماع ہوا تھا. حضرت تشریف لائے تھے اور بہت بڑا اجتماع تھا, ملکوں میں حضرت نے جماعتیں روانہ کی. تو اس میں ہماری جماعت عراق کی, چار مہینے وہاں گزارے تھے. تو ایک کوئی ماحول نہیں, کچھ نہیں, مساجد بند رہتی تھی, 12 بجے کھلتی تھی, پھر بند ہو جاتی. تو ہم لوگ پیدل چلتے تھے بازاروں میں. کون ہے کون ہے کون ہے پوچھتے ہیں لوگ. جی ہاں, کون ہے؟ وہ اسی لیے پیدل چلتے تھے کہ اس بہانے سے ہمارا تعارف ہوگا یہ کون لوگ ہیں, مانگنے والے ہیں یا حج کرنے والے ہیں. اس طرح سے تو حج میں بھی جاتے ہیں علاقے اور شام کے علاقے سے بسوں میں. ہم پیدل چلتے, تو مسجد کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے تھے، جب مؤذن آتا تھا وہ کھولتے پھر اندر داخل ہوتے، پھر اپنا کام کرتے تھے. یہ میں نے اس لیے کہا کہ نقل و حرکت سے ماحول بنتا ہے، تعارف ہوتا ہے، وحشت دور ہوتی ہے. جی ہاں، ایک فائدہ یہ ہے نقل و حرکت کا کہ ماحول بنتا ہے. جی ہاں، لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے، جو ناواقف ہوتے ہیں وہ واقف ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں. نقل و حرکت سے ماحول بنے گا، اور خود نقل و حرکت کرنے والوں میں پختگی آئے گی اپنے کام میں، یہ اپنے کام میں پکے ہو جائیں گے حرکت کی وجہ سے. اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. جو مسلمان ہوتا تھا اس کو اسے قبیلے نے آپ بھیجتے تھے کہ وہاں جاؤ اور وہاں ان کو اس راستے پر لاؤ، اپنے قبیلے میں بھیجو. پھر افراد ہوئے تو افراد کو بھیجتے تھے، تو حرکت دی ہے. اس حرکت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حرکت کرنے والے پکے ہو جاتے ہیں، اور جن میں حرکت ہوتی ہے انہیں ماحول بنتا ہے، پھر ماننے والے مان جاتے ہیں، کچھ مخالفت کرنے والے بھی ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، حق کی مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، حق کی حمایت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، نبی کے دشمن بھی ہوتے ہیں، نبی کے انصار بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں دنیا ہے. تو یہ چیز ہوئی شادی کہ نقل و حرکت کے لیے ماحول بنا، اور نقل و حرکت کی وجہ سے کچھ کام کرنے والے پکے ہوئے. اور جن جن جگہوں پر بات نہیں پہنچی تھی وہاں پہنچی، پھر ان میں طلب آئی تو وہ اپنے طلب کے وجہ سے آگے بڑھے، خالی نماز روزوں پر نہیں بلکہ ان کے اندر دینداری آئی، پھر وہ اپنا دین لینے کے لیے علماء کے پاس آئے، سیکھا، اپنے بچوں کو سکھایا. تو آج بھی یہ بات ہے کہ جب حرکت ہوگی میرے دوستو تو مقصد زندگی کی طرف رہبری ہوگی. اس حرکت میں یہ ہے، یہ مقصد زندگی طرف مسلمانوں کی رہبری ہوگی. یہ زندگی کا کیا مقصد ہے؟ تو اس وقت میں تو کچھ بھی نہیں تھا جلد میں، پھر 80 میں نے سال لگایا امریکہ میں، ہماری جماعت نے 1980 میں اجتماع ہوا، بہت اس اجتماع کی محنت کے لیے تمام ملکوں سے جماعت آئی، ہمارے پڑوس سے بھی عرب بہت جماعتوں نے کام کیا ایک ایک سال تک. پھر اس کے بعد 80 میں اجتماع ہوا ڈیلبون میں، اس اجتماع میں سے کوئی 12,000 کا مجمع تھا، اور وہ بھی آسمان کے نیچے جیسے ہمارے ہوتا ہے، ورنہ تو وہ کرایہ پر لے کر کے اپنا کرتے کام لے کر وہ عام ہوا، اس کا بڑا اثر ہوا، وہ بنیاد پڑی. اب جب میں ابھی گیا امریکہ کہنے نا، تو ماشاء اللہ اب تو بخاری شریف کے اسباب ہو رہے ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، علماء کرام ہیں، افواج ہیں. جی ہاں، دراصل بخاری اوقات میں بخاری مطلب مجھ کو لے گئے تھے، وہ لوگ کینیڈا میں کیا زور، میں نے زور کی نماز پڑھی، شدت کی بخاری پھر قدم قدم میں ٹھہر نہیں سکا، لیکن شدت کر لی تھی میں نے ان کے ساتھ زور پڑھ کر کے. تو اس طرح عام ہو گیا ہمیشہ مطلب حرکت کی وجہ سے علم علم پھیلا. تو آج بھی یہی بات ہے، آپ حضرت سے یہی چاہتے ہیں کہ آپ حضرت حرکت میں آنے، جب آپ حرکت میں آئیں گے تو علم حرکت میں آئے گا. جی ہاں، خوشبو والا حرکت کرے گا تو خوشبو ملے گی. جی ہاں، تو مجھے بات نہیں دینا، تو آپ کو حرکت میں لانا ہے تاکہ آپ کا علم میں حرکت آئے. اور صرف علم میں حرکت نہیں، بلکہ لوگ اپنی زندگی کی ذمہ داری سمجھیں گے آپ کی حرکت کی وجہ سے، کہ بھائی زندگی کی کیا ذمہ داری ہے. کیونکہ آج تو ضرورت، آج تو زندگی کی ضرورت اور زندگی کی راحت یہ دونوں ہی چاہیے جاتی ہے. میری زندگی کی ضرورت پوری جائے اور مجھ کو راحت مل جائے، زندگی کا کیا مقصد ہے وہ نہیں ہے، اسی کو جہالت کہتے ہیں. حدیث میں ہے کہ تمہارے اوپر جہالت ہے جائیں قیامت کے قریب، وہ جہالت یہی ہے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے اسی کو تبدیل. اور اسے پورا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کل مقصد یہ نہیں کہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یہ مطلب نہیں ہے جہالت پھیلنے کا، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے لیکن مقصد زندگی سے بے خبر ہوں گے. اس لیے میرے بزرگوں یہ کام کی حیثیت ہے کہ ہمارا علم بھی حرکت میں آوے، ہمارا تقویٰ بھی حرکت میں آوے، جو خیر ہمارے اندر ہے وہ حرکت میں آوے، تو پھر اس خیر کے دوسرے لینے والے بنیں گے، اس کے بقا کا اور ترقی کا ذریعہ ہوگا. کہ علم کی ترقی کا کیا ذریعہ ہے؟ کہ اہل علم حرکت میں آئے. جب علم حرکت میں آئیں گے تو وہ لوگوں کو علم کا شعور، علم کا مقصد بتائیں گے کہ علم کا کیا مقصد ہے. جماعتوں کے نقل و حرکت کرنے کی وجہ سے میں بہت سال پہلے کی بات ہے، میں فاروق بھائی ہم لوگ فیضی اور سیجا کا سفر کیا، اب مجھے سال بھی یاد ہے، بہت سال ہو گئے. تو وہاں جزیرے ہیں، ان جزیروں میں جنگوں کے زمانے میں قیدیوں کو، مجرموں کو ڈالا گیا. تو بیچارے وہاں ہیں محبوس. جماعتوں نقل و حرکت ہوئی تو وہ جماعتیں ان کے پاس گئی، تو پتا چلا کہ وہاں بھی مسلمان ہیں، انہوں نے کہ یہ بھی مسلمان ہیں. اب وہ اپنے مسلمانوں کی علامت بتاتے، کسی پاس قرآن شریف کے کچھ اوراق ہوتے تھے تو وہ بتاتے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، قرآن شریف کا اوراق ہے. اس پر کھانا کے بعد گلا کا ٹکڑا ہوتا تھا کہ دیکھو ہم مسلمان، ایک گلا کا یہ علامت اسلام کی اس وقت. پھر جب کام ہوا تو الحمدللہ اب حالات بدل گئے. دوسرے پر جب جانا ہوا فیجی، تو فیجی کا ایک دور کا علاقہ تو ہم بھاگ گئے. وہاں مدرسہ چل رہا ہے اور بنگلہ دیش کے تعلیم تھے، وہ سبق پڑھا رہے تھے. مجھے معلوم ہے میں نے کوئی بات جیسے باتیں کرتے ہیں تو اس بات کا پر میں نے مولانا ارشد اللہ صاحب سہارنپور کے نازم تھے، مولانا ارشد اللہ الحمد اللہ علیہ، تو میں نے ان کا کوئی شعر پڑھا کہ ابو ہریرہ کی روایتیں کتنی ہیں. تو انہوں نے شعر میں فارسی میں کہ ابو ہریرہ کی روایتیں حدیث کتابوں میں کتنی ہیں، پتہ نہیں کس مناسب میں نے وہ شعر پڑھا. تو وہ انہوں نے وہ شعر پڑھا، ابھی سبق کے بعد میرے پاس آئے کہ وہ شعر بتاؤ ابو ہریرہ کی روایتیں کتنی ہیں حدیثوں میں، جو شعر میں انہوں نے منظور کیا ہے. تب مجھے سزا کیا حدیث کا سبق پڑھا. یہ ہوا کہ پانی پڑا جی ہاں، حرکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تو اب جزیروں نے علم آ گیا، جزیروں نے حدیث کی تعلیم ہو گئی. یہی ہوتا ہے. تو میں آپ کے پاس کہنے کا گیا تو بخاری شریف کا بازار بازار سبق ہو رہے ہیں، بخاری شریف کے ختم ہو رہے ہیں جی ہاں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں جی ہاں، مساجد، مدارس، مکاتب، تینوں کی طرف تھی پانی پہنچا ہے. تو الحمد للہ پاپا مانا اجلاس صاحب نے کہ حالات امید افزا ہیں، اوپر بھاگے کہ حالات امید افزا ہیں، یعنی حالات ایسے ہیں کہ امیدیں بڑھ رہی ہیں کہ انشاءاللہ اور خیر ہوگی ہے اوپر. تو حالات امید افزا ہیں، یعنی اب امیدیں انشاءاللہ پوری ہوگی کہ جو لوگ دور ہیں وہ بھی قریب آ جائیں گے، جو لوگ بے شعور ہیں ان کے اندر بھی احساس پیدا ہو جائے گا. جی ہاں، اس لیے میرے بھائیوں اب حرکت کی ضرورت ہے. آپ حضرات سے ہم تعاون چاہتے ہیں، آپ کی اصلاح آپ کی اصلاح کی فکر میں ہم نہیں ہیں، آپ کے پاس علم ہے سمجھے، ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں کیونکہ آپ اہل خدمت ہیں. آپ اہل خدمت ہیں، خدمت کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں. یہ طبقہ اہل خدمت کا طبقہ کہلاتا ہے، یہ حضرات اہل خدمت ہیں. تو اہل خدمت سے تعاون لینا یہ تو کوئی اجنبی بات نہیں ہے، تو ہیں اہل خدمت، تو تعاون کرو. یہ کیا تعاون ہے؟ کہ آپ اپنی مصروفیتوں میں سے اس دعوت کے کام کو ایک ایک سال کرو، یہ تعاون مانتے ہیں، یہ تعاون مانتے ہیں کہ اپنی مصروفیتوں میں سے ترتیب بنا کرو، توڑ تاڑ کے نہیں. کیوں کہ جس مصروفیت میں آپ ہیں وہ بھی حق ہے، جس مصروفیت کے لیے ہم توجہ دلا رہے ہیں وہ بھی حق ہے. یا غلط ہے؟ کوئی بھی غلط نہیں ہے، نہ یہ غلط ہے. تو قاعدہ شریعت کا یہ ہے کہ الحق لا یزاحم الحق, کہ قاعدہ ہے شریعت کا کہ الحق لا یزاحم الحق, کہ کوئی حق دوسرے حق کا مزاحم نہیں ہو سکتا بلکہ معاون ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے, جیسے قیام رکو کا معاون ہے, آپ قیام میں سے رکو میں جائیں گے کہ آسمان سے جائیں گے؟ قیام سے رکو میں جائیں گے تو قیام رکو کا معاون ہے اور رکو قاعدے کا رکو سجدے کا معاون ہے کہ آپ رکو سے سجدے میں جائیں گے, اور سجدہ قاعدے کا معاون ہے کہ آپ قاعدے میں بیٹھیں گے. یہ مثال ہے کس کی, کیا الحق لا یزاحم الحق بلکہ یساعد الحق, ایک حق دوسرے حق کا مساعد اور معاون ہوتا ہے. میری بات تو سمجھ آئی ہوگی, تو اس لیے ہم آپ سے تعاون مانگتے ہیں کہ دعوت کے اس راستے میں آپ بے شک معین ہیں, اس پر کوئی اشکال نہیں, آپ معین ہیں, آپ حضرت سے تائید بھی ہوتی ہے, اس پر مزید بھی کہ آپ اس میں تعاون کریں, عملی تعاون کریں. اور عملی تعاون یہ ہے کہ اس طرح آپ اپنے مصروفیت میں رہتے ہیں, ایسے اس کام کے لیے بھی ایک ایک ساتھ لگائیں, ایک ایک ساتھ لگائیں اس کام میں بالفعل. ایک تو آپ ذہنی طور پر معین ہیں, یہ تو اچھی بات ہے, لیکن اس طرح ذہنی طور پر معین ہیں, عملی طور پر معین بالفعل اس کام کو کریں. تو پھر الناس معادن کا معادن ذہب والفضہ, حدیث میں کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. سونا ہے لیکن کان کے نیچے آپ کے ملک میں ہوتا ہے, وہ زمین کے نیچے, کوئی فائدہ نہیں, زمین کے نیچے ہے کیا فائدہ ہو, اس کا فائدہ تو ہوگا کہ جب وہ زمین سے باہر آ رہے پھر اس کی دھلائی صفائی ہوگی, پھر اس کو دنیا قیمت دے گی کہ سونے کا یہ بھاؤ ہے, سونے کی یہ قیمت ہے. ایسے ہی اس کام کے ذریعے سے صلاحیتوں کا فائدہ پہنچتا ہے, اپنی جگہ پر رہنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے, لیکن وہ جزوی اور نقل و حرکت سے اس کا فائدہ عموم میں ہوتا ہے. نبی نقل و حرکت کے ساتھ آتا ہے, ہجرت نصرت کے ساتھ آتا ہے, استقامت کے ساتھ آتا ہے, سب چیزوں کو جمع کرتا ہے, استقامت بھی ہے اپنی جگہ پر جمنا بھی ہے اور نقل و حرکت بھی لانی ہے. تو اسے کیا ہوگا کہ صلاحیتوں کو فائدہ پہنچے گا, خود ان کی صلاحیتیں ترقی کریں گی, زوال نہیں آئے گا, زوال نہیں آئے گا, کیونکہ یہ اس کے مخالف چیز نہیں ہے کہ زوال آئے, کوئی چیز مخالف ہو تو وہ مزاحم ہوتی ہے, وہ زوال کا ذریعہ بنتی ہے, یہ زوال کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ یہ کمال کا ذریعہ بنے گی. جس کا کہ آپ کی اپنے رشتے دار میں بھی ترقی ہوگی اور آپ کی وجہ سے دوسروں کو نفع ہوگا, دوسروں کو توجہ دلائیں گے, جس کا جہاں کام نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں کام پہنچے گا. اس لیے اس کام میں یہ تعاون آپ حضرات سے مانگا جاتا ہے کہ اس کام کے لیے ایک ایک سال آپ حضرات دیں, اور اس کام کا پورا پورا مطالعہ کریں جیسے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, پھر آپ اپنے استعداد کے مطابق امت کو نفع پہنچانے والے بنیں گے. اس لیے یہ ہمارا تقاضا ہے, اب بتائیں اس کے لیے ایک ایک سال کے لیے کون تیار ہے؟